رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرام قدر، میں آپ تمام خواتین و حضرات کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ اس سلسلہ مفاہیم و معارف اور تفسیر سورہ مبارکہ روم کے دروس کے سلسلے میں آپ لوگ ساتھ رہے ہمارے۔ یقیناً بے گناہ اسیروں کی یہ مظلوم خانوادے، اس سے زیادہ ہماری کوپریشن اور ہماری دعاؤں اور ہر طرح کی مدد کے مستحق بھی ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ظلم کے سلسلے کو جلد از جلد ختم فرمائے اور ان لوگوں کو ان کے خاندان کے افراد سے جلد از جلد ملاقات کروائے، اور یہ سلسلہ ظلم جتنی جلدی ہو سکے، خدا ہم سب کو مقاومت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور صبر اور حوصلے کے ساتھ اس سارے سلسلے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ مبارکہ روم جو تقریباً 60 آیتیں ہیں، اور بہرحال میرے ذہن میں کوشش تھی لیکن ممکن نہیں ہو سکا، لہذا ہم تقریباً نصف پر پہنچے ہیں۔ اب خدا نے اگر توفیق دی، زندگی اور تمام پروردگار کی جانب سے اسباب ہماری توفیق میں شامل حال رہے، تو آئندہ سال انشاءاللہ انہی مطالب سے گفتگو کو آگے شروع کریں گے، اور توفیق رہی تو انشاءاللہ تمام اس کے جو دیگر مباحث ہیں ان کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اجمالی طور پر صرف ایک جو گزشتہ مباحث ہیں ان کا خلاصہ پیش کروں، اور پھر آج کے جو مطلب آپ کی خدمت میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے زحمتوں کو تمام کروں۔ عرض کیا تھا آپ سے کہ سورہ مبارکہ روم ان سورہ میں سے ہے کہ جن کی شبہ قدر میں تلاوت، اور خصوصاً 23ویں شب میں اس کی تلاوت کی بہت خاص تاکید آئی ہے، اور یقیناً اس تاکید سے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر کچھ ایسے مطالب لیے ہوئے ہے کہ جن کو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم شب قدر کو درک کرتے ہوئے ان مطالب کی طرف متوجہ رہیں۔ اب وہ جو مطالب پروردگار چاہتا ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ رہیں، ان میں ابتدائی طور پر پروردگار نے روم کے مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غلبہ ہونے کی خبر، اور پھر مسلمانوں کی مدد کا وعدہ، اور پھر اس وعدے سے مسلمانوں کے اندر فرحت کی جو کیفیت ہے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد ابتدائی طور پر پروردگار نے کفار کے کچھ حالات کو بیان کیا کہ ان کے اوپر عذاب کی کیا کیفیات ہوں گی، اور پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگر پروردگار نے انسانوں کو متوجہ کیا ہے، اور ان آیات میں بار بار اس بات کی طرف تکرار کی ہے پروردگار نے کہ تم اگر اپنے اطراف میں غور اور فکر کرو گے، تدبر کرو گے، تو یہ کائنات پروردگار کے وجود، اس کی قدرت اور تمام جتنے بھی صفات ہیں پروردگار کی، ان سب کا بہترین ثبوت اپنے لیے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ لہذا وہ تمام افراد کے جو قرآن پڑھنے کے بعد خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے باقاعدہ یہ ایک دعوت دی ہے کہ تم فکر کیوں نہیں کرتے۔ پھر ومن آیات کہہ کر ایک پورا سلسلہ ہے کہ جس میں پروردگار قرآن پڑھنے والوں کو اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یقیناً پروردگار ان نشانیوں کو ذکر کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم اجمالی طور پر ان کو دیکھیں اور ان سے اپنے طور پر خدا کی قدرت اور خدا کے وجود تک پہنچنے کی کوشش کریں. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پروردگار اپنی آیت کے عنوان سے متعارف کروا رہا ہے یا وہ مطالب جن کو پروردگار خاص طور پر توجہ دلا رہا ہے اور قرآن کا حصہ بنا رہا ہے، ان مطالب کو ہم خاص توجہ کے ساتھ پڑھیں بھی، اور اگر ہم یہ کریں تو بہرحال اپنی جگہ ایک بہت بڑا ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے یونیورسٹیز میں انہی مطالب پر آ کر ریسرچ کریں اور اپنی ریسرچ کے ذریعے سے پروردگار کی آیات کو کھول کر اور مفصل طریقے سے بیان کریں، اور پھر انہی آیات کے ذریعے سے پروردگار کے وجود کا اثبات، اس کی توحید کا اثبات اور اس کی جتنی بھی صفات ہیں ان کا اثبات لوگوں تک پہنچائیں. لہذا ان کا ذکر کرنے کے بعد، تمام آیات کا ذکر کرنے کے بعد، پروردگار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا ہے، کہ آپ اپنے چہرے کو دین حنیف اسلام کی طرف رکھیں، کیونکہ یہی دین ہے جو فطرت کے مطابق ہے، اور دین مبین اسلام وہ دین ہے کہ جو ہم آہنگ ہے انسانی فطرت سے. نہ صرف انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے، بلکہ انسانی فطرت کے اندر جو طلب کمال کی کیفیت ہے، اس طلب کمال کی کیفیت کو بہترین رہنمائی کر کے بہترین مقام تک پہنچانے کی صلاحیت یہ دین اپنے اندر رکھتا ہے. لہذا اب اس مرحلے میں کہ جب ہم دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دین پر عمل کرنے کے مرحلے میں آتے ہیں، تو انسانوں میں سب، دیکھیے پہلی آیت کا جو خطاب ہے وہ ڈائریکٹلی پیغمبر کے ساتھ اور ایک شخص کے ساتھ ہے، جو 30 نمبر آیت کل آپ کی خدمت میں عرض کی. لیکن جیسے ہی 31 نمبر آیت میں پروردگار اسی گفتگو کے سلسلے کو بڑھا رہا ہے، تو پھر مفرد سے جمع کی طرف حرکت کر رہا ہے. منیبین الیہ، یہ لوگ کے جو تمہارے ساتھ، اب یہاں پر یہ فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے کہ پیغمبر کے لیے ایک خطاب کرنے کے بعد اب جیسے ہی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو یقیناً وہ لوگ مراد ہیں کہ جو پیغمبر کے ساتھ ہیں. لیکن چونکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ خطا اور گناہ کا کوئی امکان نہیں ہے، لہذا منیبین ان تمام افراد کے لیے ہے جو پیغمبر کے ساتھ دین حنیف کی طرف اپنے چہرے کو کرنا چاہتے ہیں، اپنے قلب کو کرنا چاہتے ہیں اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ان تمام افراد کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر اس سلسلے میں کہیں تم سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو منیبین الیہ ہے، توبہ کرنے والے ہیں، انابہ کرنے والے ہیں پروردگار کی طرف. عرض کیا تھا آپ سے کہ توبہ اور انابہ میں فرق یہ ہے کہ انابہ اس بازگشت کا، اس پلٹنے کا نام ہے کہ جو ندامت اور خجالت اور افسوس کے ساتھ ہو. لہذا انابہ کی کیفیت کو اگر ہم درجہ بندی کرنا چاہیں، تو توبہ کی کیفیت سے زیادہ شدید کیفیت انابہ کی ہے. توبہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں انسان گناہ کرنے کے بعد فوری طور پر متوجہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کے اوپر اس کے اندر ایک پشیمانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور فوراً استغفار کرتا ہے. یہ استغفار کرنا، یہ پلٹنا، یہ بازگشت توبہ کہلاتی ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمارے اندر جو پشیمانی کی کیفیت ہے وہ شدید ہو جاتی ہے، انسان کے اندر خجالت کی کیفیت شدید ہو جاتی ہے، ندامت کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، شدید ہو جاتی ہے. اس کیفیت میں خاص طور پر جس کے اندر پھر گناہ کی طرف نہ جانے کا عزم بھی شامل ہو، اس کو انابہ سے تعبیر کیا گیا ہے. لہذا مومنین کی صفت میں جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اگر ان سے خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے، تب بھی وہ نہ صرف اس گناہ کے اوپر، اس غلطی کے اوپر نادم ہوتے ہیں، بلکہ اس کو دوبارہ نہ انجام دینے کا عزم اور حوصلہ اپنے اندر رکھتے ہیں. لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ توبہ کا اسی وجہ سے ایک ابتدائی مرحلہ کیا ہے، ندامت. اب یہ ندامت ایک بہت ہی مضبوط، ایک بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ انسان کے اندر ایک شیلڈ کی مانند ہے. لیکن اگر تکرار گناہ کرتا جائے انسان، تو نفسیاتی طور پر انسان جس طرح کا ہے، تکرار گناہ اگرچہ خجالت اور ندامت کے ساتھ ہو بھی لیکن اس کی تکرار کیا کرتی ہے؟ اس خجالت کی کیفیت کو، اس افسوس اور ندامت کی کیفیت کو ضعیف سے ضعیف تر کرتی چلی جاتی ہے. اب یہاں پر ممکن ہے کہ انسان بعض گناہ کثرت سے کرنے اور بار بار تکرار کرنے، بعض گناہوں کو کوشش کے باوجود نہ چھوڑ سکنے پر کیا مایوس ہو جائے؟ نہیں، مایوس نہ ہو. یعنی خدا کی رحمت کا جو سب سے بڑا باب ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ توبہ کا باب ہے. اور اس باب یا اس حوالے سے پروردگار کی رحمت اتنی شدید ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. لہذا جو بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں پروردگار کی رحمت سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لہذا غور کیجئے گا، دو صورتیں ہیں ہمارے پاس. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان گناہ کرتا ہے، ندامت کے بعد توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ جس میں وہ بنیادی طور پر گناہ کو ہلکا لے رہا ہوتا ہے. توبہ کا جو حقیقی معنی ہے اس کی طرف نہ متوجہ ہوتا ہے، نہ حقیقی معنی میں توبہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کیا، میں تھوڑا سا لفظ بدلوں، قادر ہوتا ہے اس بات پر کہ گناہ کو ترک کرے لیکن جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوتا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قدرت حاصل کر لینا انسان کے لیے آسان نہیں ہے، وہ بالآخر انسان سے ہو جاتے ہیں. اب مثلا کچھ ایسی چیزیں ہیں انسان کے اندر جن کی فرض کریں وہ بہت عادت کر چکا ہے، بعد میں اسے پتہ لگا کہ بھیا یہ تو گناہ ہے. اب جو چیز کی وہ عادت کر چکا ہے اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. مثلا ہمارے ہاں غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہمیں بہت زیادہ اس کی عادت لگی ہوئی ہے. اب ہمارے لیے غیبت کا گناہ چھوڑنا مشکل ہے جن لوگوں میں عادت ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن خواتین میں یہ کیفیت بہت زیادہ شدید ہے کہ کہیں پر بھی بیٹھیں گے دوسروں کو ڈسکس کریں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ دوسروں کو ڈسکس کرنے میں تقریباً 90% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں غیبت کر بیٹھیں گے. غیبت کا بہترین علاج یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں جمع ہوں تو تھرڈ پرسن کا صیغہ استعمال کرنا چھوڑ دیں، تیسرے بندے کی بات نہ کریں. عربی ادبیات کے اعتبار سے غائب کا صیغہ استعمال نہ کریں، وہ اور اس کی گفتگو نہ کریں، میں یا تم کی بات کریں. اور اس کو اپنے لیے سختی سے، یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، تھوڑا سا توجہ کریں گے آپ متوجہ نہ. اپنی زندگی میں اصول بنا لیں کہ نہ ہم نے اس کی بات کرنی ہے، نہ وہ کی بات کرنی ہے، نہ سننی ہے. اسے اصول بنا لیں گے، غیبت آپ کی زندگیوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اصول بنائیں، اور اس لیے بنائیں کہ ہم جب بھی جمع ہوتے ہیں اس کی بات کرنا، وہ کی بات کرنا حتماً آپ کو غیبت کی طرف لے کر جائے گا. اور چونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہت کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اب بات یہ کہ جن کو مزہ آتا ہے یا جن کو عادت لگی ہوئی ہے ان کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ تکراراً اور مراراً ان سے یہ گناہ سرزد ہو، لیکن انسان کو پشیمان جیسے ہی ہو اسی وقت توبہ کرے اور پھر دوبارہ سے عزم کرے چھوڑنے کا. لہذا عادت پڑی ہوئی چیز کو چھوڑنا مشکل ہے. اسی طرح سے وہ گناہ جن کا تعلق ہماری انسٹنکٹ سے ہے، اگر کوئی گناہ ہماری کسی انسٹنکٹ سے تعلق رکھتا ہے اور سر انجام پا رہا ہے تو اس کا علاج صرف یہ ہوتا ہے کہ اس انسٹنکٹ کو پورا کیا جائے. جب تک انسان کی جبلت پوری نہیں ہو رہی ہوتی اس سے اس گناہ کا امکان باقی ہے. اب معمولاً، بہرحال میرا موضوع نہیں ہے لیکن کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا کہ ایک مسئلہ ہے جوانوں میں. ہمارے ہاں والدین نے جو غرب سے ایک سسٹم کو ایڈاپٹ کر لیا ہے کہ جی بچوں کی شادی جب تک یہ 25-30 سال کا نہیں ہوگا نہیں کرنی، یا جب تک یہ جاب نہیں کرے گا اس کی شادی نہیں کرنی. نہیں عزیزان من، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی غریب ہے، یہ فقیر ہے، یہ اپنی زندگی کیسے چلائے گا، واحد چیز جس کو خدا نے تضمین کیا ہے، جس کی خدا نے گارنٹی لی ہے، وہ یہی مورد ہے. اور بڑے واضح الفاظ میں قرآن نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ دونوں فقیر ہوں گے تو پروردگار ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. لہٰذا یہ سوچ کر کے دی یہ بچے ابھی جاب نہیں کرتا، یہ فلاں نہیں کرتا، تو اس کی شادی، یہ گھر کو کیسے چلائے گا، یہ تفکر رکھنا گویا اس آیت کا انکار کرنا، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ غنی کر دے گا. ہمیں مثلا لڑکے کی جاب پر تو یقین ہے لیکن خدا کی آیت اور خدا کی ضمانت پر یقین نہیں ہے. لہذا یہ جو ہم بچوں کی شادیوں میں بعض اوقات بچارے بچے کسی نہ کسی طرح پیغام پہنچا بھی دیتے ہیں اپنے والدین تک کہ بھائی مجھے ضرورت ہے شادی کی، لیکن ماں باپ اتنے سخت بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں. یہ یاد رکھے گا کہ اپنی خواہش کو ظاہر کر دینے کے باوجود بھی اب اگر جوان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کے والدین اس گناہ کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکیں. اور ان چیزوں کو مذاق مت سمجھیں، قیامت کے دن یہ اتنی بھاری ہو جائیں گی جس کو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لہذا مثلا ایمان کے امتحان کے ایک مراتب کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو خدا پر توکل کر، اب جب خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے تو خدا پر چھوڑنا سیکھیں، انشاءاللہ خدا ان کے لیے بہترین راستہ فراہم کرے گا، آپ ان کے لیے گناہ کا راستہ فراہم نہ کریں. لہذا دین مبین اسلام کی جو نظر ہے وہ اس میں یہی ہے کہ انسان کی جو جبلتیں ہیں ان کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے، اس کی جو انسٹنکٹ ہیں ان کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کو کا جو علاج ہے وہ مہیا کیا جائے، تاکہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر قوت غضب یا قوت شہوانی یا یہ شدت اختیار نہ کرے. لہذا اب انسان جس کی انسٹنکٹ ہے، اس کی جبلت ہے، بہت ساری کوششوں سے وہ کنٹرول کسی حد تک کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات اکثر لوگوں میں یہ عزم اور ارادہ متزلزل ہو جاتا ہے، تو جو شرمندگی اور پریشمانی ہے اس کو توجہ دیں اور تمام تر ندامت، تمام تر خجالت کے ساتھ بعض ہم پروردگار کی حضور میں توبہ بھی کریں اور اس گناہ سے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش بھی کریں، مایوس نہ ہوں. لہذا روایات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک جوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی خدمت میں آ کر بڑے بیچارے نے شرمندگی کے انداز سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی گناہ ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ پروردگار کے حضور میری سفارش کریں کہ خدا مجھے معاف کر. آپ نے اس کے لیے استغفار دعا کی پروردگار کے حضور سے. کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ آ گیا، بڑی خجالت کے ساتھ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ غلطی دوبارہ ہو گئی، آپ دوبارہ معافی مانگ لیں میری جانب سے اللہ سے. انہوں نے دوبارہ اس کے لیے استغفار کیا، تیسری مرتبہ آ گیا، پھر آپ نے اس کے لیے استغفار کر لیا. اب جب چوتھی مرتبہ آیا تو دیکھیں بات یہ کہ خود یعنی پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجسم ہو جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے. بس ممکن نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ رد کرنا چاہو، بلکہ یہ تربیتی نقطہ ہے. تربیتی نقطہ یہ کہ پیغمبر اس کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تو جو گناہ کرنے والا ہے میں تو تیرا وکیل بن رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے اللہ کے حضور میں، تجھے نہیں آ رہی. مقصد یہ تھا کہ اس جوان کے اندر اس اگر کم از کم بھی اس خجالت کی کیفیت کو، اس ندامت کی کیفیت کو شدید کیا جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہی ندامت اور خجالت کی کیفیت اس کو اگلی دفعہ گناہ کرنے سے باز کر. لہذا جب آپ نے اس لفظ سے مان کیا کہ بھائی اب تو مجھے بھی شرم آ رہی ہے، تو وہ بڑا مایوس سا ہو کے باہر نکل گیا. اور جب چلا گیا تو پھر جناب جبرائیل روایت میں آتا ہے کہ حضرت کے پاس آئے اور فرمایا کہ پروردگار سلام بھیج رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ پروردگار یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ تمہارا بندہ تھا؟ فرمایا کہ نہیں اللہ کا بندہ تھا. کہ کیا اس نے تمہارا کوئی حکم، تمہاری کوئی نافرمانی کی؟ نہیں پروردگار تیری نافرمانی کی ہے. کیا یہ تجھ سے معذرت مانگنے آیا تھا؟ کہا نہیں مجھے تو صرف وکیل بنانے آیا تھا. کہا جب میرا بندہ ہے، میری نافرمانی کی ہے، مجھ سے توبہ کی امید لے کر آیا ہے، تو میرا کام ہے معاف کرنا، جاؤ اور جا کر اس کو فلاں مقام پر، وہ خاک پر اپنا منہ رکھے ہوئے اب توبہ کر رہا ہے، اسے اٹھا اور کہو اب بھی میں نے تجھے معاف کر دیا. عزیزان گرامی قدر، پروردگار کی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک انسان توبہ کرنے کو اس چیز کو مذاق نہ بنائے. مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں پر بعض لوگ ندامت کی کیفیت سے باہر نکل کے اسے کیا بنا لیتے ہیں؟ مذاق بنا لیتے ہیں. یہاں غیبت کی, وہاں استغفار کہہ کے ختم ہو گیا, پھر غیبت کرنے بیٹھ گئے, پھر غیبت کی, پھر کسی نے منع کیا, پھر استغفار کیا, پھر دوبارہ غیبت کر رہے ہیں. وہ استغفار اس طرح کا کہ جو ندامت آور نہیں ہے, جو گناہ سے روک نہیں رہا انسان کو, یہ گویا اپنے آپ کا اور خدا کا اور دین کا مذاق اڑانا ہے. لہذا اس کیفیت سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. بس وہ جو خجالت, وہ جو ندامت, وہ جو افسوس اور شرمندگی کی کیفیت ہے, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, اس کے آثار بہت شدید ہیں. اگر یہ واقعا انسان کے اندر یہ مادہ شدید ہو جائے اور وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو نادم, خدا کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرنے لگے, خود یہ خدا کے حضور میں پہنچنے کا ایک راستہ ہے. اور یاد رکھے گا کہ شیطان کو جو سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ کن سے آتا ہے؟ توبہ کرنے والے اور انابہ کرنے والے. لہذا دین کی طرف جن کا رخ ہے, جو دین کی طرف متوجہ ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے پروردگار کا پیغام, پروردگار کی طرف سے جو ایک خاص ان کی کیفیت ہے جس کو بیان کر رہا ہے, وہ کیا ہے کہ اگر یہ لوگ کوئی گناہ کر بھی دیتے ہیں تو پھر کون ہے؟ منیبین الیہ, پروردگار کی طرف توبہ کرنے والے. دوسرا فیض ہے وتقوہ, اور پروردگار کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اب تقوی یقیناً اپنی جگہ ایک پوری مفصل بحث ہے, جو کہ یقیناً نہ آج ہمارے پاس اتنا وقت ہے, لیکن میں ہمیشہ تقوی کے حوالے سے جب بھی مختصر اور مفید گفتگو کرنی ہوتی ہے تو یہ پیغام ضرور پہنچاتا ہوں کہ تقوی کے لیے یاد رکھیں کہ تقوی کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے اپنے وجود کے اندر ایک ایسی کیفیت کے جو داخلی طور پر انسان کو گناہوں کے نفوذ سے روک سکے. شہید مطہری نے اپنی ایک کتاب میں بڑی اچھی مثال دی, اور آج کل ہم شاید اس کو حس بھی کر سکتے ہیں. مثلا دنیا میں اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا, کہ خدا تمام مومنین کو بالخصوص, تمام مسلمین اور تمام انسانوں کو بالعموم اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اگر یہ کسی شیطانی طاقت کی کوئی چال ہے تو پروردگار ان کو ہی اس میں مبتلا کر کے اور ان کے اولادوں کو ان کو نیست و نابود کرے اور دنیا کو اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہرحال ایک وبا پھیلی ہوئی, اور اب آپ جانتے ہیں دو راستے ہیں آپ کے پاس بچنے کے. ایک راستہ کیا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں کوئی نہ آئے. اب اس میں امکان ہے بچ جانے کا, لیکن یہ ہو کہ جب بھی آپ کہیں کسی سے کوئی سوشل کانٹیکٹ کریں گے دوبارہ آپ کو لگنے کا امکان موجود ہے. لیکن دوسرا حل کیا ہے, وہ جو اب شروع ہو گیا کہ جی ویکسین کرا لیں. ویکسین کیا کرتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ویکسین کا جو کانسیپٹ ہے اصل میں وہ کیا ہے. ویکسین کا اصل جو مین کانسیپٹ ہے, جہاں سے ویکسینیشن دنیا میں ایجاد ہوئی اور جب سے چل رہی ہے, وہ کیا ہے کہ کسی بھی بیماری کے جراثیم کو لے کر اس کو ضعیف حالت میں کر کے پھر انسان کے بدن میں انجیکٹ کرتے ہیں. اب یہ پروردگار کی جانب سے انسان کے بدن کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ جب کسی بیماری کے جراثیم انسان کے بدن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ اسی بیماری کے خلاف باقاعدہ ایک ڈیفنسو سسٹم اپنے اندر ایجاد کرتا ہے. ہمارے بدن کے اندر وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس جن کو کہا جاتا ہے, ان کا بنیادی طور پر کام کیا ہے, یہ ہمارے بدن کی بیسیکلی ڈیفنس فورس کا نام ہے, یہ ہماری بدن کی آرمی ہے. تو یہ کیا کرتی ہے کہ جیسے ہی کوئی وائرس کا یا بیکٹیریا کا حملہ ہوا تو یہ اس کے خلاف باقاعدہ ایک ڈیفنسو سسٹم بنا لیتا ہے, اور اتنا انٹیلیجنٹ سسٹم ہے. اب یہ خود اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیات, انسان اگر اسی انسان کی امیون سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرے تو خدا کے علاوہ انسان کسی اور جگہ تک پہنچتا ہی نہیں ہے. یعنی واقعا ایک حادثے کا نتیجہ اتنا انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انسان کے امیون سسٹم اتنا انٹیلیجنٹلی ورک کرتا ہے کہ جس بھی بیماری, جس بھی بیکٹیریا, جس بھی وائرس کا وہ شکار ہوتا ہے, اس کی باقاعدہ ہم اپنی اگر موجودہ زبان میں کہیں تو اس سے مقابلے کی اسپیسیفک ٹیکنالوجی اپنے اندر کریٹ کر لیتا ہے. اور جب ایک مرتبہ وہ اس ٹیکنالوجی کا حامل ہو جاتا ہے اور اگر وہ امیون سسٹم مضبوط رہے تو پھر کتنا ہی انسان ان مریضوں اور ان بیکٹیریاؤں کے درمیان میں رہے, اس کا امیون سسٹم انسان کو بیمار نہیں ہونے دیتا. یعنی انسان نے دفاعی دنیا میں آج تک جو کچھ بھی سیکھا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے, انسان کا اپنا بدن اس سے کئی گنا زیادہ آٹومیٹیکلی اس سارے سسٹم کو جانتا ہے. یعنی میرے اور آپ کے علم کتنے ہی امیون سسٹم میں کتنی ہی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا ڈیفنس میرے اور آپ کی اطلاع کے بغیر آٹومیٹیکلی تیار ہو جاتا ہے. انسان آج تک کوئی ڈیفنسو سسٹم اتنا زبردست نہیں بنا سکا جتنا انسان کے اپنے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. یعنی دنیا کی آج آپ کسی بڑی سے بڑی سپر پاور کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں, وہ جتنا بڑا ادعا کرتا ہے انسان کے اپنے وجود کے ڈیفنس سسٹم کے سامنے وہ 10% بھی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے, کسی کے اندر اتنی وہ نہیں ہے جتنی انسان کے وجود کا. اور یہ خود انسان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ تم اتنے پیسے خرچ کر کے ابھی جس کے 10% کے برابر نہیں پہنچے, تو وہ پورے کا پورا سسٹم جو اتنا انٹیلیجنٹ سسٹم ہے وہ بغیر کسی خالق کے اور بغیر کسی علیم اور قادر کے اس طریقے سے اپنے آپ کو وجود میں لا سکتا ہے. لہذا انسان کا امیون سسٹم اب کیا کرتا ہے, آپ کے اندر ایک ویکسینیشن کے تھرو اس بیماری اس کے وائرس سے متعلق ایک پورا ڈیفنس سسٹم ڈیزائن کر دیتا ہے. اب جب آپ کے بدن کے اندر وہ ڈیفنس سسٹم ڈیزائن ہو گیا, اب آپ کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو پہاڑوں یا بیابانوں میں جانے کی ضرورت نہیں. جب آپ کے اپنے وجود کے اندر ایک ڈیفنسو سسٹم بن گیا ہے تو اب جتنے مرضی مریض آپ کے نزدیک آ جائیں آپ بیمار نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اپنے اندر دفاعی نظام ہے. اب غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر انسان کے بدن کے اندر اتنا زبردست ڈیفنسو سسٹم رکھا ہوا ہے تو کیا ممکن ہے کہ جو انسان کی حقیقت اور انسان کے اندر اشرفیت اور انسان کے اندر اس کے اکرم ہونے اور انسان کے تمام اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچنے والی حقیقی شے روح جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ اپنی جانب نسبت دی, ونفخت فیہ من روحی, کیا ممکن ہے کہ پروردگار نے اس روح کے لیے کوئی ڈیفنسو سسٹم نہ بنایا ہو؟ مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری روح جو ہے وہ ہماری حقیقت ہے. یہ روح ہی ہے جس نے سارے مدارج کو جس نے سارے کمالات کو حاصل کرنا ہے. روح ہی کے ذریعے سے ہم نے کائنات کے تمام جتنے بھی مقامات عالیہ ہیں ان کو درک کرنا ہے. روح ہی کے ذریعے سے ہم نے خدا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. پس روح کا تعالی ہونا یہ پروردگار نے چاہا ہے, اور اس مقصد کے لیے دنیا میں بدن صرف ایک سواری ہے اس روح کے لیے. اب کیسے ممکن ہے کہ ہم گاڑی کو تو چمکا کے رکھیں, گاڑی کو تو ایسا بنائیں, اور جو سوار جس کو اس نے منزل پر پہنچانا ہے اس کی ہم فکر میں نہ رہیں؟ بس یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار نے ہماری روح کے لیے کوئی ڈیفنسو سسٹم نہ بنایا ہو. لیکن بات صرف یہ ہے کہ بدن کا سسٹم آٹومیٹک ہے, روح کا سسٹم آٹومیٹک نہیں ہے, بلکہ انسان کے ارادے اور اختیار کے ساتھ ہے. لہذا روح کو جو چیز ڈیفنسو سسٹم کے طور پر, روح کا جو امیون سسٹم ہے, روح کا جو گناہوں کے مقابلے پر جو ڈیفنسو سسٹم ہے, اس کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کی ویکسینیشن آپ کو بیماری کے مقابلے پر سیف کرتی ہے, تقویٰ اسی طرح سے آپ کو گناہوں کے مقابلے پر سیف کرتا ہے. لیکن اس کے مدارج ہیں عزیزان من, تقویٰ کے مدارج ہیں. میں صرف لازمہ تر ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. پہلا مرحلہ جس کو میں نے اور آپ نے عملاً اور ارادتاً عمدن اس کو انجام دینا ہے, وہ مرحلہ وہ ہے کہ جس کو ترک معصیت کہتے ہیں. یقیناً ترک معصیت بھی تدریجی عمل ہے, ایک دم سے نہیں حاصل ہوتی, لیکن ابتدا یہ ہے کہ سب سے پہلے مثلاً ہم گناہان کبیرہ اور گناہوں کی ایک فہرست کو دیکھیں اور اس میں سے چیک کریں کہ کون سے گناہ الحمدللہ ہمارے اندر نہیں ہیں. جو نہیں ہیں اس کے لیے اپنے ماں باپ کو, اپنے جو بزرگان ہیں ان کو دعا دے کہ ان کی وجہ سے آپ کو ایسا ماحول اور فضا مہیا رہی کہ جس میں آپ گناہ انجام نہیں دے رہے, یا کم از کم گناہان کبیرہ انجام نہیں دے رہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہان کبیرہ ہمارے اندر موجود ہے, سب سے پہلے ان کو اپنے وجود سے خارج کرنے کی کوشش کریں, اور پھر آہستہ آہستہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں. تو یہ تدریجی عمل ہے, لیکن یقین کریں کہ ایک منزل آٹومیٹیکلی انسان کے اندر ایسی حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ ترک گناہ کی منزل کو حاصل, جیسے ہی آپ ترک گناہ کی منزل کو حاصل کریں گے, آپ کے اپنے وجود کے اندر ایک ایسی پاکیزگی ایجاد ہو جائے گی کہ وہ گناہ کے مقابلے پر خود آپ کو ریپلسو فورس محسوس ہوگی. آپ گناہ کے مقام سے اپنی روحانی طور پر وہاں سے اپنے آپ کے اندر نفرت پائیں گے. یہ کیفیات انسان کے اندر عصمت کے جو مراحل ہیں ان کو طے کراتی ہے. عصمت ایک ایسا ملکہ ہے, عصمت ایک ایسی شیلڈ ہے, ایک ایسی طاقت ہے. یعنی عصمت کے لیے اگر میں لفظ استعمال کروں تو گویا آپ کے اور ہمارے روح کے امیون سسٹم کا نام عصمت ہے. اب یہ کسی حد تک ہمیں حاصل ہوتی ہے، باقی مراحل کے لیے ہمیں اس کو بڑھانا ہوتا ہے، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب انسان عصمت کو اس مراحل میں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پر یہ جو عصمت ہے وہ ایک مرحلے کو اپنے تکامل پر پہنچانے کے بعد انسان کے لیے آٹومیٹک سسٹم کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ مراحل انشاءاللہ اپنی جگہ پر محفوظ. آخری دو مرحلے کے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تمام عبادتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کس چیز کا ذکر کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز اپنے اندر ایک ایسی عبادت کہ ایک ایسا مقام ہے کہ واقعاً انسان اگر نماز کو درک کر لے تو نہ صرف یہ کہ جو روایات نے کہا ہے عمود دین ہے، پورے جو دین کی ہماری عمارت ہے وہ کس پلر پر کھڑی ہوئی ہے؟ نماز. اتفاقاً ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہم جس چیز کو بے اہمیت سمجھتے ہیں وہ نماز. لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان مراحل میں کہ جب حضرت کو زہر دے دیا گیا تھا، حضرت نے آپ کے بدن کے اوپر پوری طرح سے تاثیر اپنی پیدا کر لی تھی، اور آپ اپنی زندگی کے آخری مراحل میں اس تمام تر تکلیف کے باوجود جاتے جاتے اپنے شیعوں کو پیغام کیا دے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہماری شفاعت ہرگز اس شخص کو نہیں پہنچے گی، ہرگز نہیں پہنچے گی. کون من استخف الصلاۃ، کہ جس نے نماز کو ہلکا جانا. اب یہ نماز کو ہلکا جانا سے مراد جو علماء نے لیے بہت ساری بحثیں ہیں، بعض کہتے ہیں وہ لوگ جو جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتے ہیں، بعد نے کہا وہ لوگ کہ جو نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتے. لیکن عزیزان من، نماز کو ہلکا جاننا اول وقت سے صرف اس لیے نزدیک تر ہے معنی، کیونکہ اول وقت میں پڑھنے والے لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز کو اول وقت میں پڑھیں، وہ بنیادی طور پر نماز کو کم از کم اپنے دیگر معاملات سے ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک خاص اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. لہذا جب اول وقت نماز کہا جاتا ہے کہ اول وقت نماز پڑھیں، تو معنی کیا ہے؟ بالآخر جب آپ اول وقت پڑھنے کی کوشش شروع کریں گے تو آپ کو یہ ذہن میں بات ہوگی کہ ہاں بھائی یہ 12:00 ہو گئے، اب نماز ہونے والی ہے. ایک معنی یہ ہے، لیکن اول وقت نماز پڑھنے کا اصل جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ ایک عالم دین نے بہت اچھی تعبیر کی، مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا کہ کس نے کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی دنیا کی روٹین میں نماز کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا معمولاً کیا ہوتا ہے؟ مطلب میں اتنے بجے اٹھوں گا، میں اتنے بجے ناشتہ کروں گا، اتنے بجے میں آفس جاؤں گا، اور اتنے بجے تک میں آفس میں رہوں گا، پھر اتنے بجے میں نے گھر آنا ہے، گھر آ کے میں نے یہ یہ کام کرنے ہیں، فلاں کرنا ہے، اتنے بجے میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے، اتنے بجے میں نے خبر نامہ سننا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، سسرال جانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ سارا کچھ طے کر کے، اور اتنے بجے میں نے سو جانا ہے. جب یہ پورا ہم سیٹ کر لیتے ہیں پھر ہمیں خیال آتا ہے اوہو نماز بھی ہے، ہاں یہ دفتر میں اس وقت نماز پڑھ لوں گا مثلا، ہاں گھر میں چونکہ اتنے بجے پہنچوں گا تو یہاں اتنے بجے میں نماز پڑھ لوں گا. پھر ہم اس کے حساب سے سیٹنگ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو اب یہ تو مسئلہ ہے، اس ٹائم پہ تو میں راستے میں ہوتا ہوں تو اس ٹائم کی نماز تو میں وقت پہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اس کو یہاں سیٹ کر لیتے ہیں. بس کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی پوری روٹین میں نماز کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں، یعنی اصل ہدف ہمارا روٹین ہوتا ہے، نماز کو ہم اس میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ہونا کیا چاہیے، مسلمان کا اصل ہدف نماز پڑھنا ہونا چاہیے. اس کا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے؟ نماز پڑھنا. مجھے صبح کی نماز پڑھنی ہے، مجھے ظہرین کی اس وقت نماز پڑھنی ہے، مجھے مغربین کی، اب میری باقی روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ نماز کے لیے میرے پاس فرصت اور وقت ہو اور میں آرام سے اپنی نماز پڑھ سکوں. یہ دو بالکل ڈفرینٹ اپروچز ہیں. یہ جو پہلی اپروچ والے لوگ ہیں یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اگر نماز کو کہیں حیثیت دی بھی ہے تو سیکنڈ کیٹیگری میں دی. لیکن اصولاً کیا ہونا چاہیے، میں اگر رات کو دیر سے سونے سے میری صبح کی نماز میں خلل پڑ سکتا ہے تو پھر مجھے اپنی رات کی روٹین اس لیے بدلنی چاہیے تاکہ میری صبح کی نماز نہ قضا ہو اور نہ بے توجہی کے ساتھ پڑھی جائے. نہیں، چونکہ مجھے رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے یا رات کو اتنے بجے تک مجھے فلم اور ڈرامہ دیکھنا ہے تو صبح کی نماز ٹھیک ہے الارم لگا لوں گا. اب الارم لگا کے اٹھے، لیکن ایک تو بڑی مشکل سے اٹھے، مشکل سے اٹھنے کے بعد نماز پڑھتے ہوئے ذہن میں خیال یہ ہے کہ یہ جلد از جلد ختم ہو تاکہ میں دوبارہ سوؤں. باقی دنیا کی جو روٹین ہے اس میں اول وقت نماز پڑھنا کیوں بھاری ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے نماز. اب جب ہم نے اپنی زندگی میں نماز کو پلر کی حیثیت نہیں دی تو ہماری دین کی عمارت کس پر کھڑی ہوگی؟ ہم نہیں سوچتے کبھی یہ باتیں, ہمیں یہ لگتا ہے یہ بیکار باتیں ہیں. لہذا دین کی عمارت متزلزل رہتی ہے. لہذا ہمارا دین ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی شک اور شبہ کی اور اس کی ہوا آئی اور ہماری عمارت گر گئی. یہ جو آپ مختلف افراد کو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی شہادت ثالثہ کے چکر میں, کبھی کوئی کسی اور چکر میں, کسی نے کہہ دیا جی ہماری تو نماز ہی ماتم ہے, پوری کی پوری دین کی عمارت ڈھہ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے دین کی عمارت کا پلر کبھی اپنے ہاں, جعفر تیار میں کچھ عرصے پہلے ایک حادثہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صاحب تھے, انہوں نے بلایا مستری کو یا اس کو کہا بھائی یہ پلر کاٹ دے. اب نہ وہ خود انجینئر تھے نہ یہ مستری صاحب یا ٹھیکیدار صاحب تھے, یہ انجینئر تھے, کاٹ کے چلے گئے. اگلے دن پتہ لگا پوری کی پوری عمارت گر گئی. ایک پلر سے پوری کی پوری عمارت گر گئی. اب دین کے انجینئرز آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ دین کی عمارت کو تعمیر کرنا ہے تو پلر کیا نام ہے؟ پلر کا نام ہے نماز. ہماری زندگی میں سب سے ضعیف چیز کا نام ہے نماز. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کے آثار ہم سے ظاہر ہوں. کیسے ظاہر ہوں گے؟ تو غور کریں آپ, یہ جو کربلا میں سید الشہداء اور ان کے اصحاب نماز کو ایک خاص کیفیت سے پیش کر رہے ہیں میرے اور آپ کے سامنے, یہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کربلا میں امام نے جس دین کی بنا رکھی ہے, کربلا میں امام حسین جو پوری بنا رکھ رہے ہیں, اس کا ستون اتنا مضبوط ہے کہ دشمن کے تیروں کے مقابلے پر بھی تیر تو آ کر بدن میں لگتے رہیں گے لیکن نماز کو ہلا نہیں سکیں گے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز, اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نماز, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے لیے ساری زندگی یہ بات معمہ رہے گی, میں نہیں سمجھ سکتا. اور میں اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کہتا ہوں کہ جو خاتون جس کی نمازیں انسانی عقل سے ماورا ہوں, خدا جانے وہ خود خاتون کس مقام پر ہوگی, نہیں تصور کر سکتے. ہمارے لیے یہ سمجھنا, مثلا امام سید الساجدین کا وہ سجدہ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی غور کیا کریں, کبھی غور کیا کریں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا عصر عاشور کا سجدہ بہت سنگین ہے, واقعاً بہت سنگین ہے. انسان نہیں درک کر سکتا عصر عاشور کے سجدے کو, لیکن جو انسان عصر عاشور کے سجدے کو درک نہیں کر سکتا اس کے اندر قابلیت نہیں ہے شام غریبہ کے بعد والے سجدے کو درک کرنا, نہیں کر سکتے ہم درک. یعنی اگر ہم بیان بھی کرنا چاہیں ہم نہیں ہے, واقعاً انسان تصور کرے نا کہ سارے اپنے اعزاء اور اقربا, امام حسین جیسے, حضرت عباس جیسے چچا اور حضرت علی اکبر جیسے بھائی وغیرہ, سب کی قربانی دینے کے بعد, خیموں کے لٹ جانے کے بعد اور ساری مصیبتوں کے آ جانے کے بعد, بیویوں کے بے پردہ ہو جانے کے بعد, جو جلی ہوئی خیموں کی خاک اور سر برہنہ خواتین اور پامال بدنوں کے درمیان میں زمین پر سجدے سر رکھ کر سبحانہ ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں, وہ کون ہے؟ نہیں درک کر سکتے ہم اس سجدے کو, اس کی قیمت کو ہم درک نہیں کر سکتے. لیکن خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ سجدے یا وہ عبادتیں یا وہ نمازیں جو جناب زینب و جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہما اور دیگر بیویوں نے بازاروں اور درباروں میں پڑھی ہوں گی, ہماری عقل اس کو درک نہیں کر سکتے, نہیں درک کر سکتے ہم ان نمازوں کو. انسانی عقل سے ماورا ہے وہ نمازیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جن کی عبادتیں, جن کی نمازیں انسانی عقل سے ماورا ہیں, وہ خود انسان کس منزل پر ہوں گے؟ لیکن یہ نمازیں ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ اگر تمہارے دین کا ستون اتنا مضبوط ہو تو یزید تو کیا اس کا باپ بھی آ جائے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ دین کا ستون اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اگر دین کا مضبوط ہے ستون اتنا, بلا تکونوا من المشرکین, پس تم کبھی بھی مشرکوں میں سے نہیں ہوگے اگر تمہارا یہ ستون, اگر تمہاری نماز مضبوط ہو جائے. لہذا بس چونکہ ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دن بھی تھا, آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں خاص طور پر اور پھر آپ سب اور اپنی جانب سے اس عید کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی ولادت باسعادت کی تبریک اور تہنیت بھی پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ عرض کر دوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا کارنامہ آپ کی صلح ہے. اول تو یہ یاد رکھے گا کہ اس صلح کی درخواست امام حسن مجتبیٰ نے نہیں کی تھی. یہ جو بار بار کہتے ہیں امام نے صلح کر لی, امام نے صلح کر لی, امام نے صلح کر لی, یہ تمہارے امیر نے آ کر صلح کی تھی, امام حسن مجتبیٰ نے نہیں کی تھی. تو تاریخ میں یہ جھوٹ بولنا بند کر دو کہ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی. نہ, امام حسن مجتبیٰ نے صلح نہیں کی, صلح امیر شام نے, درخواست بھی اس کی جانب تھی. لہٰذا وہ اپنی چالاکی میں, اپنی عیاری میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس ذریعے سے امام حسن مجتبیٰ اور اس پوری قوت کو جو آج تک ان کے پیروکار اسی طرح کی یہ عیاریاں کرتے چلے آتے ہیں کہ جی آ گئے اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لازمات آپ کے اتحاد سے, آپ کے اتفاق سے, آپ کی اسی مقاومت سے ان کو ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کے اجداد وہاں سے لے کر آج تک ڈرتے چلے آئے ہیں جہاں پر بھی مومنین اکٹھا ہونے لگے. اور یہ ہے انشاءاللہ, خدا نے چاہا آپ کی مقاومت ضائع نہیں جائے گی. خدا نے چاہا اگر تو ہم اسی پلیٹ فارم سے اس اتحاد کا مظاہرہ کریں گے جو کہ ایوانوں کو لرزائے گا, لیکن ہم میں اور ان میں خیموں کو جلانے والوں میں فرق ہے. ہم چراغ بجھانے والی قوم ہیں, خیمے جلانے والی قوم نہیں ہیں, لہذا ہم جلاؤ گراؤ نہیں کریں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا اتحاد, انشاءاللہ ہماری قوت, اور نہیں سمجھو گے تو انشاءاللہ ہماری تو اصل قوت امام حسین ہے, ہماری تو رگوں میں کربلا دوڑتی ہے. ہم مر جائیں گے لیکن کربلا سے ہاتھ نہیں اٹھا, اور کربلا نے ہی چونکہ ہمیں مقاومت کا درس دیا ہے, لہذا اور یہ رزق ہے, یہ کربلا کا رزق ہے, یہ 21 کا جلوس, یہ قدس کا جلوس, یہ سب کربلا کا رزق ہے, اور اسی رزق سے فائدہ اٹھائیں گے ہم. ہم نے جب سیکھا ہے, یعنی یہ کس کا جلوس نکل رہا ہے, جس نے بستر مرگ پر سر پر ضربت لگی ہوئی ہے, زخم کچھ ہی دیر میں زہر کے اثر سے ایسا ہو گیا تھا کہ طبیب نے دیکھنے کے بعد کہا مولا یہ زہر پتہ نہیں کتنا خوفناک زہر تھا, یہ زخم اب بھر نہیں سکتا, لہذا مولا کو صرف دودھ پلائیں. اور زہر کے اثر سے کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جب اسبق بن نباتہ آپ کے پاس آیا ہے تیسرے دن, تو کہتا ہے کہ حضرت کے چہرے کی زردی اور زرد رنگ کے کپڑے میں ڈفرینشیٹ کرنا, فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا. اس کیفیت میں آپ کا مولا کیا کہہ کر گیا, فرمایا کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا, مظلوم کے لیے مددگار اور ظالم کے لیے خصم اور دشمنی کی کیفیت اختیار کرو. اب کوئی اگر فرض کریں کہ یہ مسئلہ اس وقت ظلم کا چل رہا ہے, 21 محرم کا جلوس, 21 رمضان کا جلوس تو نکالنا چاہے لیکن حضرت کی اسی وصیت پر عمل نہ کرنا چاہے, تو وہ کس کا جلوس نکال رہا ہے وہ اپنے آپ سے پوچھے. لیکن اگر کوئی واقعاً حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہے, اپنے آپ کو واقعاً ان کا محب کہتا ہے, اپنے آپ کو واقعاً ان کا شیعہ سمجھتا ہے اور حضرت کی اسی وصیت پر عمل نہیں کر رہا, تو وہ قیامت کے دن حضرت کو کیا منہ دکھائے گا, تم نے کل تک یہ وصیت نہیں سنی تھی تو نہیں سنی تھی, آج ہم تمہیں سنا رہے ہیں کہ حضرت امیر نے تمہیں یہ وصیت کی ہے, کونو للمظلوم عونا وللظالم خصما, یہ تمہیں وصیت کر کے گئے ہیں. اور حضرت کی ہی عزاداری کو اگر تم ظالم کے مقابلے پر خصم نہیں بنا سکتے تو تم امیر کے ماننے والے نہیں ہو, تو مظلوم کا ساتھ دینے والے اگر نہیں ہو تو جناب امیر کا ماننے والے نہیں ہو. لہذا یہ یاد رکھیے, خدا نے اگر چاہا یہ ان کے کانوں میں نہیں بات اتری ہماری, تو حسین نے, ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے, جناب امیر نے ہمارے اندر بہت طاقت بھری ہوئی ہے, اور تمام جتنے بھی انشاءاللہ پاکستان بھر کے نہیں دنیا بھر کے جو شیعہ ہیں وہ متحد ہوں گے اور اپنی تمام تر قوت کا اظہار کریں گے. لہذا یہ جو ایک جھوٹ مسلسل تاریخ میں بولا جاتا ہے کہ امام حسین نے, حسن نے صلح کی, امام حسین نے نہیں کی, امیر شام مجبور ہوا جب اس نے دیکھا کہ میں امام حسن مجتبیٰ کو شکست نہیں دے سکتا, تو جھوٹ کا راستہ عیاری اور چلاکی کا راستہ. آ کر جی آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. امام جانتے تھے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لہذا امام نے شرائط ایسی لکھی ہیں. اس صلح نامہ کی شرائط کو ضرور پڑھا کریں, ضرور پڑھا کریں, اور اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ امام حسن مصطفیٰ نے کس طرح سے, یہ میرے مولا کے قلم کی طاقت ہے کہ جس منافقت کے لبادے کو کوئی نہیں ہٹا سکا, صرف ایک قلم کی ضربت سے امام نے اس پردے کو چاک کر کر اس زمانے کے منافق اور جن کو پیغمبر اکرم نے باغی کہا تھا ان کی بغاوت کو ظاہر کر دیا. لہذا جس امام کا قلم اتنا بھاری ہو, خدا جانے اس کے ہاتھ میں اگر ذوالفقار آ جاتی تو کیا غضب ڈھا دیتا. لہذا آپ سب کی خدمت میں اس امام حمام, اس امام مصطفیٰ حلیم کریم امام کی ولادت با سعادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام, اور بالخصوص امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ماہ مبارک کے رمضان کی حقیقی نعمتوں, حقیقی برکتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرما, قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, بار الہ بالخصوص تمام مریضوں کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما, ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, ان کی رہائی میں جتنے بھی عوامل بلا وجہ روڑے اٹکا رہے ہیں بار الہ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما, بار الہ تمام جتنے بھی علماء مراجع اعظام ہیں سب کی حفاظت فرما, بالخصوص انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کی حفاظت فرما, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ کی رہبریت, حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما, جہاں جہاں لوگ باطل سے برسر پیکار ہیں, مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, فلسطین, میانمار, کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.